إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، جیسا کہ آپ نے پچھلی خطاب میں شیخ محترم سے دعوت کی اہمیت اور دعوت دین کے لیے قربانیوں کی اہمیت اور ضرورت کے تعلق سے بہت ساری باتیں سنی، دعوت دین امت کی فلاح اور صلاح کا ذریعہ ہے اور دوسروں کو دین کی طرف بلانا، یہ دین کے اظہار، دین کے غلبے اور مسلمانوں کی کامیابی اور نجات کا سبب اور ذریعہ ہے. یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے دین کو انسانیت کے سامنے پیش کریں. دعوت وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے ایک انسان جہنم کے راستے سے ہٹ کر جنت کے راستے کی طرف آتا ہے. یہ وہ بنیادی ذمہ داری ہے جو اللہ رب العالمین نے سارے نبیوں پر رسولوں پر ڈالی. اللہ کے بھٹکے ہوئے بندوں کو اللہ کی سیدھی راہ کی طرف دعوت دینا، بلانا، یہی وہ عمل ہے جس کے کرنے سے ایک انسان اللہ کے نزدیک بہترین انسان بنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام اقوال میں، ساری باتوں میں سب سے بہترین بات اس بات کو قرار دیا ہے جس میں ایک بندے کو اللہ کی طرف بلایا جائے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَ إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس سے بہتر کس کی بات ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے، اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک اعمال کرے. اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا یہ بہترین بات ہے. انسان اپنی زندگی میں کتنی باتیں کرتا ہے، دن رات میں اپنے اوقات کتنی گفتگو میں گزارتا ہے، اس کی زبان بڑی آسانی سے حرکت کرتی ہے، کتنے سارے اقوال اس کے ہوتے ہیں. زندگی میں جب سے بولنا سیکھتا ہے شاید ہی کوئی دن ایسا جاتا ہے جس میں بات نہیں کرتا ہے. آپ اپنی زندگی میں غور کریں، کبھی کوئی ایسا دن گیا جس میں آپ نے کسی دن میں کسی سے بات نہ کی؟ ساری زندگی انسان لوگوں سے بات کرتا ہے، صبح، دوپہر، شام، اور کتنے تو ایسے بھی ہیں جو نیند میں بھی بات کرتے ہیں. لیکن آپ غور کریں کہ ہماری گفتگو جو ہم زندگی بھر کرتے ہیں، اگر اس کو ایک پرڑے میں رکھا جائے اور اس میں سے کچھ نکال کر دوسرے پرڑے میں رکھا جائے جو صرف ہم نے اللہ کے دین کے لیے گفتگو کی ہو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے میں کی ہو، تو کتنا حصہ ہماری فضولیات کا ہوگا اور کتنا حصہ وہ ہوگا جس میں ہم نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا. یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ ایک انسان کی زندگی، اس کی زبان، ساری چیزوں کی تعریف، ساری چیزوں کے حصول کی کوشش، لوگوں کی رہبری دنیاوی اعتبار سے، ہر اعتبار سے اس کی زبان چلے، پھر خیر تو خیر شر میں بھی چلے، گناہ، غیبت اور جھوٹ اور دھوکا، نہ جانے کتنی ساری باتیں آدمی کریں، لیکن اس میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کا کوئی حصہ نہ ہو، یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اس سے بہتر کس کی بات ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے، وہ صرف باتیں کرنے والا نہ ہو بلکہ جس بات کی دوسروں کو دعوت دیتا ہے اس بات پر خود بھی عمل کرنے والا ہو، اس کی زندگی قول و عمل کی جامع، جو زبان پر ہے وہی زندگی میں بھی ہو، زندگی کھوکھلی نہ ہو بلکہ زندگی بھی قول کے مطابق عمل کرنے والی ہو۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اور خود کہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں، میرے لیے بھی فرما برداری ہے جیسے تمہارے لیے ہے، وہ اسلام کا اظہار کرے، اسلام کو چھپائے نہیں۔ تو یہ اللہ کے نزدیک بہترین بات ہے کہ ایک انسان لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ لیکن یہاں دوسرا پہلو دعوت کا یہ بھی ہے کہ ایک چیز دعوت کا شوق ہے اور دوسری چیز دعوت کی صلاحیت بھی ہے۔ دعوت کا شوق ہونا یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ کسی چیز کا اگر انسان کی زندگی میں رغبت اور شوق ہی نہ ہو تو عمل آدمی نہیں کرتا ہے۔ کسی چیز کی رغبت انسان کو ہوتی ہے تو آدمی اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، آدمی کو بھوک لگتی ہے آدمی کھانے کی تلاش میں نکلتا ہے، پیاس لگتی ہے پانی کی طرف بڑھتا ہے۔ انسان کو دنیا میں جس چیز کی طلب ہوتی ہے، جس چیز کی رغبت ہوتی ہے، وہ اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، لیکن کسی چیز کے لیے رغبت کافی نہیں ہے، رغبت کے ساتھ ساتھ اس چیز کی صلاحیت بھی ضروری ہے۔ کوئی انسان ہے مثلا، اس کو رغبت ہے کہ لوگوں کو شفا ملے، بیمار اچھے ہوں، اس کو شوق ہے، اس کی دل کی تمنا ہے دنیا میں کوئی بیمار نہ رہے۔ اب اگر لوگوں کے علاج میں اس فکر میں وہ نکلے اور جو دوائی ملے کسی کو بھی کھلاتا چلا جائے تو کیا اس سے فائدہ ہوگا؟ نہیں، بلکہ اس سے ڈبل نقصان ہوگا، بیمار مر جائے گا، اور ایک آدمی جو ریکور ہو سکتا تھا اس کو ریئیکشن ہو جائے گا، سر کی گولی پیٹ کے لیے، پیٹ کی گولی پاؤں کے لیے، نہ جانے ادھر ادھر کی دوا اگر غلط لوگوں کو دینا شروع کر دے فائدے کی بجائے نقصان ہوگا۔ اب اگر نقصان ہونے کے بعد کوئی آدمی اس سے ناراض ہو جائے، اس کی پٹائی کر دے، بولے میں تو آپ کا بھلائی چاہتا تھا، اب یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے، یہ تو نیکی کر اور مار کھا، میں تو میرے دل میں آپ کی محبت ہے اسی لیے تو دیا، اللہ کے بندے صحیح دوا دیتا، تو نے دوا کیسی دی؟ غلط، تو نے جانور کی دوا مجھ کو دے دی۔ تو ایک آدمی اس کی پٹائی ہوگی، کیوں؟ وہ بھلائی چاہتا ہے، خیر خواہی کر کے بھی مار کھائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی چاہت اس کے پاس ہے لیکن صلاحیت اس کے پاس نہیں ہے۔ تو کسی بھی کام کو کرنے کے لیے پہلے اس کو سیکھنا چاہیے۔ ڈرائیونگ اگر آدمی کہے صاحب کہاں جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، کہا ٹھیک ہے میں آپ کو فری میں چھوڑتا ہوں، لیکن مجھ کو ڈرائیونگ آتی نہیں ہے، آپ کو ذرا خیر ہو، ذرا پانچ منٹ اچھا ہو آپ پہلے بتائیں، گاڑی سٹارٹ کرنے کے بعد بتاتے تو گاڑی میں سے کودنا پڑتا۔ تو کوئی آدمی، ایک آدمی کی چاہت ہے، اس کا شوق ہے، اس کی رغبت ہے۔ بہت سارے اس دور میں ہمارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دلوں میں دعوت کی رغبت اور شوق اور طلب اور تمنا، ہدایت کی تڑپ ہے، دوسروں کی ہدایت کی تڑپ دل میں ہے، بعض اوقات اس کی وجہ سے دعا میں روتا بھی، اللہ سار انسان کو ہدایت دے، مسلمان کو ہدایت دے، اس کو ہدایت دے، اس کی تڑپ اس کے دل میں ہے، دعوت میں دوسروں کی ہدایت کی تڑپ اس میں ہے، لیکن علم حاصل کرنے کی تڑپ نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے علاج کا شوق اور فکر ہے لیکن علاج سیکھنے کی تڑپ نہیں ہے، تو ایسا کیا ہوگا؟ یہ نقصان کی چیز ہے۔ لہذا دعوت کے دو حصے ہیں، ایک دعوت کا شوق اور دوسرے دعوت کے لیے صلاحیت حاصل کرنا۔ جیسے ڈاکٹر ہوتا ہے اس میں ہمدردی ہونا چاہیے تبھی تو صحیح ڈاکٹر ہے، لیکن ہمدردی کے ساتھ ساتھ معلومات بھی اس کو ہونا ضروری ہے۔ لہذا ہم آج کی گفتگو میں دیکھیں گے کہ دعوت کے شوق کے ساتھ ساتھ پچھلے خطاب میں آپ نے دعوت کے لیے قربانیاں اس کے بارے میں سنا، قربانی کب دے گا آدمی؟ جب ایک چیز کو ضروری سمجھتا ہے، جس چیز کو آدمی ضروری سمجھتا ہے اس کے لیے قربانی بھی دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ایک آدمی دعوت کے لیے علم حاصل کرے۔ دیکھیے دعوت کس چیز کی؟ آپ نے سنا دین کی۔ ایک آدمی دوسروں کو دعوت دے یہ تبھی ممکن ہے جب اس کے پاس دین ہو۔ دعوت کس چیز کی دے رہا ہے؟ دین کی۔ وہ دین کی دعوت دوسروں کو دے، دین دوسروں کو سکھائے، دوسروں کو سمجھائے، تبھی ممکن ہے جب اس کے پاس دین ہو۔ شیخ ناصر الدین الالبانی کے آپ نے نام سنا، انہوں نے ان کے اقوال میں سے ایک قول یہ بھی ہے، فاقد الشیء لا یعطی، محروم عطا نہیں کر سکتا ہے، محروم عطا نہیں کر سکتا ہے۔ ایک آدمی ہے اس کی جیب خالی ہے، فقیر مانگنے کے لیے آ گیا، اللہ کے نام سے کچھ تو دے دو، وہ کچھ جیب میں ہاتھ ڈالے، اس جیب میں ہاتھ ڈالے، کچھ دے سکتا ہے؟ نہیں۔ اس کے پاس کچھ ہے؟ نہیں۔ دوسروں کو وہی دے سکتا ہے جس کے پاس خود کچھ ہو، جو خود خالی ہاتھ ہو، جو خود کنگال ہو، وہ دوسرے کو کیا دے سکتا ہے؟ جس کے پاس خود علم دین کا نہ ہو وہ دوسروں کو کیا دے سکتا ہے، وہ دوسروں کو کیا سکھا سکتا ہے؟ لہذا پہلا کام یہ ہے کہ ایک آدمی خود دعوت کے لیے دین کا علم حاصل کرے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سب سے پہلی وحی نازل کی تو کس تعلق سے؟ علم کے تعلق سے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے علم کا حکم ایمان والوں کو دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی آپ اچھی طرح سے جان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ نبی سے کہا جا رہا آپ جانو اس کو، علم کا حکم نبی کو دیا جا رہا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے نبی اللہ سے دعا کیجئے کہ اے میرے رب مجھ کو علم میں اور بڑھا دے، میرے علم میں اضافہ کر، مجھ کو زیادہ علم دے، میرے علم میں زیادتی کر۔ تو علم دعوت کے لیے ضروری ہے، اس لیے انبیاء کی میراث کیا ہے؟ مان، دولت، ہتھیار، کیا ہے؟ فوج۔ انبیاء کی میراث علم ہے، اس لیے کہ انبیاء کے پاس مال و متاع نہیں ہوتا ہے، ان کے پاس وہ علم ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے ان کو ملتا ہے۔ لہذا کوئی آدمی انبیاء کے مقصد کو مقصد بنانا چاہے، اس کو چاہیے کہ مقصد کی تکمیل کے لیے ان کے وسیلے کو وسیلہ بنائیں۔ دعوت کا وسیلہ کیا ہے؟ دعوت کا ذریعہ کیا ہے؟ دعوت کا ذریعہ علم ہے۔ یہ علم بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اے نبی آپ کہیے ہذہ سبیلی، یہ میری راہ ہے، میرا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے۔ کیا؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کی توحید کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف، اللہ کی فرما برداری کی طرف۔ ادعو الی اللہ علی بصیرت، بصیرت کی بنیاد پر، بصیرت کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، میں بھی اور میری پیروی کرنے والے بھی۔ علماء نے کہا کہ اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر دعوت دینے والے کو بصیرت کے ساتھ دعوت دینا چاہیے۔ میں بصیرت کے ساتھ دعوت دیتا ہوں، میں بھی اور میری اتباع کرنے والے بھی بصیرت کے ساتھ دعوت دیتے ہیں۔ لیکن یہ بصیرت کیا ہے؟ بصیرت اس علم کو کہتے ہیں جس کے ذریعے ایک انسان حق اور باطل میں فرق کر سکے۔ بصیرت کیا ہے؟ حق اور باطل میں فرق کرنے والا علم، اس کو بصیرت کہتے ہیں۔ ایک آدمی آنکھ بند کر کے کسی کے پیچھے چل رہا ہے، یہ علم ہے؟ نہیں۔ علم کیا ہے؟ ایک آدمی خود اپنی آنکھ سے دیکھتا ہو اور اس کو خیر اور شر میں، حق اور باطل میں، اندھیرے اجالے میں فرق معلوم ہو، اسی پر سے بصیرت۔ بصیرت مطلب ہوتا ہے، کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا۔ جو آدمی خود اندھا ہو وہ دوسروں کو راہ دکھا سکتا ہے؟ وہ آدمی نابینا، میرے پیچھے آؤ، آنکھ والے اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ جس آدمی کو خود معلوم نہ ہو وہ دوسروں کی کیا رہبری کر سکتا ہے؟ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا کہ آپ کہیے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، لیکن بصیرت کے ساتھ بلاتا ہوں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں برہان اور یقین کے ساتھ میں بلاتا ہوں، برہان دلیل اور یقین کے ساتھ کہ دل میں یقین ہے اور دوسروں کے لیے دلیل ہے، اپنے دل میں اگر یقین نہ ہو دوسروں کو یقین دلا سکتے ہیں نہیں کہ شاید یہ سب حق ہے تو مانو، تم ضروری مانو، تمہارے لیے ماننا ضروری ہے، کیوں جو میں کہہ رہا ہوں شاید حق ہے، کوئی مانے گا؟ آپ کسی سے کہیں ہو سکتا ہے میں جو کہہ رہا ہوں حق ہے اس لیے ماننا ضروری ہے، کوئی آدمی نہیں مانے گا، اگر تم ہی پکے نہیں ہو ہم کو منوا رہے ہو، جو چیز ہم پر لازم کر رہے ہو اس پر تم خود تو پہلے یقین کر لو۔ لہذا جب انسان کے پاس یقین ہو اس کی بات میں یقین پیدا ہوتا ہے، لیکن صرف یقین کافی نہیں ہے، یقین کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ دلیل۔ دلیل سے کیا ہوتا ہے؟ سننے والے کے دل میں اطمینان اور یقین پیدا ہوتا ہے۔ تو یقین اور دلیل یہ دو چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں دائی کے کلام میں تو پھر سننے والوں کے دل میں بھی یقین پیدا ہو جاتا ہے۔ لہذا پہلا کام یہ ہے کہ اگر ہم دعوت دین کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہتے ہیں، جو کہ بہت ہی عمدہ کام ہے، سارے نبی اور رسولوں کا کام، اس کو اگر اپنے لیے ہم زندگی کا مقصد بنانا چاہتے ہیں، پہلا کام یہ کرنا پڑے گا کہ نبیوں والا علم ہمارے پاس آ جائے۔ نبیوں والا کام کرنے کے لیے نبیوں والا علم ضروری ہے، اس کے علاوہ بھی اور چیزیں ہیں، نبیوں والے اوصاف بھی ضروری ہیں، لیکن پہلا کام نبیوں والا علم، قرآن و سنت کا علم ہمارے پاس آنا ضروری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں دعوت دین کے اعتبار سے یا تبلیغ کے اعتبار سے امر بالمعروف کے اعتبار سے دین میں علم کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کرنے والے کے لیے دعا دی ہے۔ تبلیغ کس کو کہتے ہیں؟ بلغ یبلغ تبلیغا، بلغ کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا، یہاں سے لے کے وہاں پہنچانا، اس کو کہتے ہیں تبلیغ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین کام کرنے والے کو ایک دعا دی ہے اور بہت پیاری دعا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ نضر اللہ امرئا سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه غيره۔ نضر اللہ، نضر کہتے ہیں تازگی، خوشی اور رونق کو، اللہ تعالیٰ اس انسان کے چہرے کو رونق والا بنا دے، اللہ تعالیٰ اس انسان کو سرسبز و شاداب رکھے، اللہ تعالیٰ اس انسان کو تر و تازہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس انسان کو خوش رکھے۔ کون؟ نمبر ایک، جو تین کام کرے، اگر ہم یہ تین کام، یہ ایسا دنیا کا عرب والوں کو، گورے لوگوں کو، مالداروں کو، علماء کو، نہیں، تین کام کرے، ہر آدمی آ سکتا ہے اور ہر عورت اس میں آ سکتی ہے، کوئی بھی اس میں آ سکتا ہے، غریب امیر، تین کام اس کو کرنے ہیں۔ نمبر ایک، سمع منا حدیثا، جو ہم سے کوئی بات سنے، جو ہماری کوئی حدیث سنے، کس سے؟ نبی سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کوئی سنے، جو ہماری طرف سے کوئی بات آئی ہے، چاہے براہ راست ہو یا بالواسطہ ہو، سمع منا، ہماری طرف سے آئی ہے وہ حدیث، اس حدیث کو سنے، اس بات کو سنے، نبی کی بات کو سنے، نمبر ایک، کہ سمع منا حدیثا۔ نمبر دو، فحفظہ، اس کو محفوظ کر لے، اس کو یاد رکھے، اس بات میں ملاوٹ سے اس کو محفوظ رکھے۔ نمبر تین، حتی یبلغہ غیرہ، یہاں تک کہ دوسرے تک اس کی تبلیغ کر دے، اس تک پہنچا دے۔ یہ تین کام ہم کریں تو ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اے اللہ اس کو تر و تازہ رکھ، اس کو خوش رکھ، اس کو سرسبز و شاداب، ہرا بھرا رکھ۔ کیسی زبردست دعا ہے، سکون اور خوشی اور تازگی اور رونق والی دعا، کہ قیامت کے دن اس کا چہرہ پر رونق رہے، دنیا میں یہ سرسبز و شاداب رہے، اتنی پیاری دعا کون دے رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن تین کام کرنے چاہیں گے، ہم پہلے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو بعد میں دو کب سے کریں گے؟ چلو بھائی آؤ فلاں جگہ، جمعہ کے دن، پیر کے دن، منگل کے دن، اتوار کے دن، فلاں جگہ دینی درس ہے، آئیے سننے کے لیے، سننے کے لیے، ہم تو سننی ہے بھائی، ہم سن رہے ہیں، کیسے ہیں؟ سن سن کے سن، بہت سنیا ہماری زندگی کے سن سن کے ابھی کیا ہو گئے ہم لوگ سن. اب ہم نہیں آتے، جب ہم پہلے پہلے بہت نئے نئے تھے تب بہت آتے تھے، کوئی پروگرام چھوڑتے نہیں تھے، یہاں تک کہ جس دن چھٹی ہوتی اس دن بولتے کاش کے اس دن بھی پروگرام ہوتا. لیکن اب کیا ہو گیا، اب ہم نے اتنا سن لیے کہ اب برتن بھر گیا، اب اس پہ کچھ ڈالو تو بہ جاتا ہو، جگہ نہیں ہمارے برتن میں. اب پہلا کام ہی ہم کرنے کے لیے تیار نہیں. سمع منا حدیث، وہ ہم سے کوئی بات سنیں، پہلا کام سننا، دینی مجالس میں آنا اور دین کی بات کو سننا. قرآن میں ایسی کہیں آیت ہے کیا آپ ذرا بتائیے، یا کوئی حدیث ہے کیا، ایک دین کی بات اگر سن لے تو اگلی بار سننا منع ہے ایسا؟ معلوم نہیں کیوں ہم لوگ ایسا سمجھ لیتے ہیں. کوئی آدمی کہے ایس ایم ایس آیا مثلا کہ آج فلاں مسجد میں دینی درس ہے، کیا عنوان ہے؟ علم کی اہمیت، توحید کی اہمیت، اتباع سنت کی اہمیت، اخلاق کی اہمیت، نماز کی اہمیت، فلاں چیز کی اہمیت، کوئی درس سنا یہ ٹاپک کتنی بار لیں گے یہ ٹاپک، یہ تو میں سن چکا ہوں تو اب نہیں آؤں گا. آج یقین مانیے ہماری اکثریت کا حال یہ ہے کیا کہ ایک عنوان جب ہم نے سن لیا اس کے بعد سننا گناہ ہے. سن لیا تو ہمارے گھر پہ بل آ جائے گا، ہماری نیکیاں کم ہو جائیں گی، ہو سکتا ہم جہنم میں چلے جائیں. ایک عنوان، ایک بات، ایک حدیث، ایک آیت اگر ہم نے خطاب سن لیا، خطبہ کوئی امام صاحب نے دے دیا جو دو سال پہلے دیا تھا، امام صاحب آپ نے تو خطبہ دیے تھے نا دو سال پہلے، پھر سے ریپیٹ، ہم ریپیٹ نہیں کرنا، ہم گناہ برابر ریپیٹ کرتے ہیں، ہم گناہ ریپیٹ کرتے ہیں، لیکن دین کی بات ریپیٹ نہیں چاہیے ہم کو. گناہ ریپیٹ ریپیٹ، توبہ ریپیٹ نہیں، لیکن گناہ ریپیٹ. ہم برائی، فلم ایک بار دیکھی ہے جواری میں، بڑھاپے میں بھی ایک بار دیکھنے کا شوق ہے، کھیل تماشا نہ جانے کتنی، نیوز ایک نیوز ایک چینل پہ دیکھا، بی بی ٹی کوئی بھی چینل ہو اس پہ دیکھا، دل کو چین نہیں آتا، تھوڑا اور ڈیٹیل چاہیے اس کی، دوسرے چینل پہ جائے گا اس کے بعد وہاں بھی دیکھے گا اس نیوز کو، پھر سی کین کین جو بھی ہے اس کے اوپر سی این این پہ جا کے دیکھے گا. ایک آدمی ایک نیوز کتنی بار دیکھتا ہے، اس میں کبھی بور نہیں ہوتا ہے، ایک فلم کئی بار دیکھتا ہے، ایک ٹاپک پہ بات کئی بار کرتا ہے. اس دن پکنک پہ گئے کتنا مزہ آیا نا، جا کے وہ بھی تھا یہ بھی تھا دونوں تھے، لیکن بول کے لذت لیتے ہیں دونوں، کتنا اچھا لگا نا، ٹھیک ہے بھائی ہو گیا نا ابھی، لیکن اس کو ڈسکس بھی کریں گے شادی کے بعد ڈسکشن. ہر چیز کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں، ایک چیز ہم ریپیٹ نہیں کرتے، کیا؟ دین کی بات. دینی مجالس میں آنا، دین کی بات کو سننا، چاہے سو ہزار بار ہو ہم سنیں اس کو. کیوں؟ سننے پہ بھی ثواب ملتا ہے، ثواب یہاں سے شروع ہوتا ہے. تین کام جو ہماری بات کو سنیں، نمبر دو اس کو یاد رکھیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، دینی مجالس میں آئے، اب کبھی ایسا لگتا ہے غلطی سے آیا تو نہیں، کوئی پکڑ کے لایا، چلو ٹھیک ہے کچھ کام نہیں تھا آ گیا. اب آنے کے بعد میں کوئی آدمی ہے اس کو اونگا رہی، کوئی آدمی دیکھ رہا کون نہیں آیا، کوئی آدمی دیکھ رہا کتنے پنکھے مسجد میں، ٹرسٹی صحیح کام کر رہے کہ نہیں، ہر ایک کا ذہن. کوئی آدمی چپکے سے نیچے سے واٹس ایپ نکال، فیس بک پہ دیکھ رہا نیا کچھ آیا کیا، میں نے کوئی میسج ڈالا اس کو کتنے لائک ہوئے. آج یہ حال ہے ہمارا، کتنے لوگ دینی مجالس کے اندر بھی اپنی خرافات میں مصروف رہتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بات کو سنیں یاد رکھیں، بات کو سنیں اور نمبر دو اس کو یاد رکھیں. سننے دھیان سے سنے گا تو یاد بھی رہے گا. بہت سارے کہتے ہیں یاد نہیں رہتا، کیوں نہیں رہتا، تو دھیان سے سنتا نہیں، اگر تو دھیان سے سنے تو یاد رہتا. بہت سی چیزیں جس میں ہم انٹرسٹ لیتے ہیں یاد رہتا، ایک بار بولے بس ہوتا. کمپنی میں جاتا ہے، میٹنگ میں بیٹھتا ہے، دنیا کی بات کرتا ہے، ٹینڈر لیتا ہے، دو بار بولتا واپس ایک بار بولو، نہیں یاد رہتا، سب یاد رہتا. دین کی بات یاد نہیں رہتی. کیوں؟ وہ بہت دھیان سے سنتا ہے, دھیان سے سنتا نہیں. دھیان سے سننا اپنے آپ یاد رہے گا, فحفظہ اس کو یاد رکھے. پھر نمبر 3, حتی یبلغہ غیرہ, دوسرے تک اس کو پہنچا دے. ضروری نہیں کہ یہاں سے چین تک پہنچائے, بیوی تک بھی پہنچا سکتا ہے, بھائی تک, دوست تک اس کو پہنچائے. پہنچانے میں اس کو ثواب بھی ہے اور علم کی حفاظت بھی ہے. ایک بات کو آپ اگر سنیں, مثلا ایک حدیث آپ, یہی حدیث آپ نے سنی, ابھی کتنے کو یاد ہے کہ نہیں معلوم ہے. اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے اس انسان کو جو ہم سے بات کو سنے, اس کو یاد رکھے اور دوسرے تک اس کو پہنچا دے. یہ تین کام جو کرے گا اس کے لیے تر و تازہ رہنے کی دعا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اب یہی حدیث مان لیجئے جو بھی مل رہا ہے, کبھی بات نکلی پہنچا, ایک حدیث بتاؤ, یہ حدیث ایسی ہے, بیوی سے بتا ذرا سن یہ حدیث, سن اولاد سے کہا بیٹا ایک کو یہ حدیث سن لو, 10 بار 15 بار بتائے گا یہ اس کو یاد ہو جائے گی. کسی کو یاد ہو یا نہ ہو اس کو یاد ہو جائے گی. وہ دل کتنا عمدہ ہے جس میں اللہ کا کلام محفوظ ہے, وہ دل کتنا روشن ہے جس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی باتیں ہیں. ہمارے دل میں کتنی چیزیں ہیں, کتنا کم ہی جگہ ایسی ہے جس میں قرآن و سنت کی بات ہے. کتنے لوگ تو گھبرا جاتے ہیں اگر امام بنانے لگے ان کو, ذرا نماز پڑھا بولے یاد نہیں, سورہ سورہ بھی یاد نہیں, دعائیں یاد نہیں, فلاں چیز یاد نہیں. کیوں؟ ہمارے دل میں ہم نے محفوظ نہیں رکھا ہے. دنیا کی ساری باتیں محفوظ ہیں, دین. تو نمبر 1, جو آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو محفوظ رکھے اور پہنچائے اس کے لیے کیا ہے؟ دعا ہے. لیکن کیا کرنا چاہیے؟ پہلے سننا چاہیے. نمبر 2, اس کو یاد رکھنا چاہیے. تیسرا نمبر بات تیسرے پر آئے گا, پہلے 2 نمبر ہیں وہ اگر آدمی صحیح ڈھنگ سے کر لے تیسرے کی بھی توفیق ملے گی. اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے دائیں کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے دلیل ہو. بغیر دلیل کے بات کرنے والا واقعی دائی نہیں ہوتا ہے. دائی وہ ہوتا ہے جو دلیل کے ساتھ بات کرے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا, قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہی. سورہ الانعام میں آیت نمبر 57 میں اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کہیے میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی دلیل پر ہوں اور اس کو تم نے جھٹلا دیا ہے. اپنی قوم سے کہیے کہ میں کس چیز پر ہوں؟ انی, میں علی بینۃ من ربی, میرے رب کی طرف سے آئی ہوئی ایک کھلی دلیل پر میں قائم ہوں. تو دلیل کہاں سے آئی ہے؟ نیوٹن سے. آج ہمارے دائی بھی بہت سارے کیا ہیں, قرآن و سنت بازو میں, کوئی سائنس, کوئی گیتا, کوئی مہابھارت, کوئی بائبل. بہت سے لوگوں تو بائبل کی بھی کوٹ یاد ہیں, پیج نمبر, ورس نمبر, چیپٹر نمبر, بک نمبر. لیکن اس کو بولیں گے ذرا سورہ فاتحہ پڑھ کے سنا تو 2.5 غلطی اس میں نکلے گی. سورہ فاتحہ صحیح نہیں پڑھ سکتا ہے لیکن باقی ساری چیزوں کی معلومات ہیں. انی علی بینۃ من ربی, میرے رب کی طرف سے جو دلیل آئی ہے میں اس دلیل پر ہوں. سب سے پہلا کام دائی کے لیے ہے کہ وہ قرآن و سنت کا علم حاصل کرے. یہ کافی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا سائنس کا علم لو. دنیا کے سب سے بڑے دائی کون؟ چاچا آپ کے, بھائی آپ کا کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وداعیاً الی اللہ بإذنہ وسراجاً منیراً, اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والے دائی اور روشن چراغ. قول تو قول, عمل بھی روشن, پوری ذات روشن چراغ کی طرح, کہ ان کی زندگی پوری نورانی ہے. ان کو دیکھ کے ان کے پیچھے چلے تو کبھی ٹھوکر نہ کھائے. سب سے بہترین دائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ بغل میں بائبل دبا کے چلتے تھے؟ نعوذ باللہ. آپ نے کبھی حوالہ دیا, چیپٹر نمبر, ورس نمبر کچھ کیا؟ ضرورت نہیں ہے. آپ کیا کرتے تھے لوگوں کو؟ لوگ آپ کے پاس آتے تھے, بیٹھتے تھے, بات کرتے, آپ کیا سناتے تھے؟ ایسے ایسے لوگ جو قسم کھاتے تھے کہ ہم نہیں مانیں گے، انہوں نے کس کی بات مانی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بتاتے تھے آپ؟ قرآن و سنت. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن اور سنت کی تعلیم دیتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے تھے لوگوں کو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین دائی، ہم کو آپ کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہم چلیں، کتاب و سنت کو سب سے پہلے سیکھیں. باقی اگر سیکھنا ہے آپ کو، سائنس سیکھنا ہے، فلاں فلاں چیز سیکھنا ہے آپ کو، ہسٹری اور نہ جانے جغرافی، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، زوالوجی، جو بھی سیکھنا ہے سیکھو نا، کون منع کر آپ کو. لیکن آپ سب سیکھ رہے ہیں اور قرآن و سنت میں آپ ڈھیلے ہو، ایسا دائی نہیں چاہیے، یہ فائدہ نہیں، نقصان کرے گا دین کا. وہ قرآن و سنت میں اگر کچا ہے اور باقی علوم میں پکا ہے تو ایسا آدمی دعوت میں نقصان کرے گا. پہلا کام کیا سیکھنا ہے؟ قرآن اور سنت. اسی طرح سے بغیر، اب اسی لیے بغیر علم کے اگر کوئی آدمی دوسروں کو رہبری دے، وہ خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ینتزعه من العباد، اللہ تعالی علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا کہ بندوں سے علم کو چھین لے، ان کے دلوں سے علم نکال لے، اللہ علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا، بلکہ ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، بلکہ اللہ تعالی علم کو اٹھائے گا تو ایک ایک کر کے علماء کو پھیلا جائے گا، یعنی علماء کی موت ہوتی چلی جائے گی. علماء کس کو بولتے ہیں؟ قرآن و سنت کا علم رکھنے والے، ایک ایک کر کے دنیا سے چلے جائیں گے. حتی اذا لم يبقی عالما، یہاں تک کہ جب عالم باقی نہیں رہے گا، کوئی عالم نہیں رہے گا. اتقد الناس رؤوسا جهالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار اور پیشوا اور رہنما بنائیں گے. فسئلوا فافتوا بغیر علم، اور انہی سے سوالات پوچھیں گے ان جاہلوں سے، اور وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے. اضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ علماء کی موجودگی گمراہی سے امت کی حفاظت ہے، اور علماء کا دنیا سے جانا جاہلوں کو سرداری ملنے کا سبب ہے، اور جاہلوں کا لوگوں کا رہبر بننا، جاہل نیم حکیم، آدھا آتا آدھا نہیں آتا، تھوڑا معلوم تھوڑا نہیں معلوم، ایسے جو لوگ ہیں جو کم جاننے والوں میں تھوڑا زیادہ جانتے ہیں لیکن پورا نہیں جانتے، جتنا چاہیے اتنا نہیں جانتے ہیں، ایسے لوگوں سے جب لوگ پوچھنا شروع کریں گے اور وہ رہبری دینا شروع کریں گے تو خود بھی گمراہ ہوں گے غلط فتوے دے کر، اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. معلوم ہوا کہ علم کے بغیر رہبری دینا یہ اپنی اور دوسروں کی گمراہی کا سبب ہے. اس لیے جو آدمی رہبر بننا چاہتا ہے وہ نقشہ حاصل کرے، جو رہبر بننا چاہتا ہے، کوئی آدمی کہے بھائی فلاں جگہ کہاں پر ہے، کہے آئیے میرے پیچھے، معلوم ہے نا؟ نہیں. پھر کہیں چلی جا رہا، ثواب کی نیت، بھائی دوسروں کی رہبری کرنا کیا ہے؟ ثواب ہے، کسی کو راہ بتانا بھی صدقہ ہے، تو صدقے کا ثواب لینے کے لیے میں کیا کر رہا ہوں؟ راہ بتا رہا ہوں. لیکن معلوم ہے کیا؟ نہیں. آدمی کیا بولیں گے؟ یہ آدمی کے پاگل کہنے میں ڈالو اس کو، اس کو خود نہیں معلوم ہم کو کہاں پہنچائے گا یہ، ہم جہاں جانا چاہتے ہیں اس سے اور دور کر سکتا ہے. لہذا جو آدمی خود نہیں جانتا ہے وہ دوسروں کو کیا بتائے گا؟ جو خود راستہ نہیں جانتا ہو وہ دوسروں کی رہبری اگر کرے گا تو بھٹکا دے گا. لہذا دعوت کے لیے علم ضروری ہے. آئیے دیکھتے ہیں آخری دور میں کیا مصیبت آئے گی، جو یہ دور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد کے دور کی ایک صفت اور حالت بیان کی ہے جو آج کے دور پر بالکل صادق اترتی ہے، صادق آتی ہے. ذرا غور سے حدیث سنیں، اور شاید سنا نہیں ہوگا آپ نے اس حدیث کو. امام الطبرانی نے الکبیر میں اس کو روایت کیا ہے.
اور الصحیحہ میں شیخ الالبانی نے اس روایت کو نقل کر کے کہا کہ حدیث حسن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصبحتم فی زمان کثیر فقہاؤہ قلیل خطباؤہ، تم ایک ایسے زمانے میں ہو، صحابہ سے کہا کہ تم ایک ایسے دور میں ہو جس میں فقہا بہت ہیں۔ فقہا فقیہ کی جمع ہے، فقیہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو دین کا ان ڈیپتھ نالج ہو، بہت گہرائی، اوپری اوپری نہیں بلکہ گہرائی، گہرائی کے ساتھ قرآن اور سنت کو سمجھنے والا آدمی ہو۔ تو کہا کہ تم ایک ایسے دور میں ہو جس میں بہت فقہا ہیں، گہرا علم رکھنے والے بہت ہیں، قلیل خطباؤہ، لیکن بیان دینے والے کم ہیں، خطبہ دینے والے، لیکچر دینے والے کم ہیں، لیکن گہرا علم رکھنے والے کیا ہیں؟ زیادہ ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر آدمی گہرا علم رکھنے والا بیان بھی دیتا ہو، کسی مثلا کسی بستی میں سارے علماء ہوں، جمعہ کا خطبہ سارے کھڑے ہو کے دیں گے؟ نہیں، ایک عالم دے گا اور باقی سب سننے والے بھی ہوں گے۔ تو ایسے دور میں تم ہو کہ بیان کرنے والے کم ہیں، خطبہ دینے والے کم ہیں، لیکن علم رکھنے والے بہت زیادہ ہیں، اور قلیل سؤالہ کثیر معطو، سوال پوچھنے والے کم ہیں لیکن جواب دینے والے زیادہ ہیں۔ کیوں؟ علم بہت ہے، بہت کم لوگوں کو سوال پوچھنے کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے کہ ان کے پاس جواب پہلے سے موجود ہے۔ تو سوال پوچھنے والے کم ہیں لیکن جواب دینے کی صلاحیت رکھنے والے زیادہ ہیں۔ ظاہر بات ہے گہرا علم رہے گا تو جواب دینے کی کیپیسٹی بھی ہوگی، لیکن آپ نے فرمایا العمل فیہ خیر من العلم، اس دور میں عمل پر دھیان دینا علم سے بہتر ہے، اس دور میں عمل میں لگنا علم سے بہتر، اس لیے کہ بہت علم ہو چکا، اب عمل کرو۔ لیکن آگے زمانہ ایک آئے گا وَسَيَأْتِي زَمَانٌ قَلِيلٌ فُقَهَاؤُهُ كَثِيرٌ خُطَبَاؤُهُ، لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس میں فقہا کم ہو جائیں گے، دین کا گہرا علم رکھنے والے کم ہو جائیں گے، بیان بازی کرنے والے بڑھ جائیں گے، خطبہ لیکچر دینے والے، بیان کرنے والے یوٹیوب پہ، فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ اور گھر میں بیٹھ کے بھی بہت ہو جائیں گے، خطبہ دینے والے بہت ہو جائیں گے، لیکن فقہا کیا ہو جائیں گے؟ دین کا گہرا علم رکھنے والے کم ہو جائیں گے۔ اور کثیر سؤالہ قلیل معطو، سوال پوچھنے والے بڑھ جائیں گے، جواب دینے والے گھٹ جائیں گے۔ جواب دینے کی صلاحیت دینے والے تو ہوں گے، لیکن دینے والے واقعی کہ جن کو جواب دینا چاہیے، جو جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یہ گھٹ جائیں گے، لیکن سوال پوچھنے والے بڑھ جائیں گے، سوالات بھی بڑھیں گے اور پوچھنے والے بھی بڑھ جائیں گے، لیکن بڑے مشکل سے واقعی صحیح جواب دینے والے ملیں گے، وہ کم ہو جائیں گے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ العلم فیہ خیر من العمل، اس دور میں علم عمل سے بہتر ہوگا، اس دور میں علم عمل سے بہتر ہوگا۔ یہ نہیں کہ عمل چھوڑنا پڑے گا، یعنی ایک آدمی کو اعمال سے پہلے کس کی طرف دھیان دینا پڑے گا اس زمانے میں؟ علم کی طرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم ہی نہیں تو عمل کر کے فائدہ ہے۔ کوئی آدمی مثلا ارادہ کرے کہ آج سے میں نماز پڑھوں گا، اور نماز سیکھے بغیر آئے مسجد میں اور جو جی میں آئے کرنا شروع کرے، صحیح ہے؟ نہیں۔ اس کو پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ نماز سیکھنی پڑے گی، پھر نماز پڑھے گا۔ اسی لیے امام البخاری رحمتہ اللہ علیہ نے باب قائم کیا صحیح بخاری میں، باب العلم قبل القول والعمل، اس بات کا باب کہ علم قول و عمل سے پہلے ہے۔ قول صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی، ثواب کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے، گناہ کا بھی، عمل مقبول بھی ہو سکتا ہے، مردود بھی، سنت کے مطابق بھی ہو سکتا ہے، بدعت کے مطابق بھی، سنت کے خلاف بھی۔ تو اب قول اور عمل کی صحت کس پر مبنی ہے؟ علم پر۔ علم اگر آدمی کو ہو تو صحیح بولے گا، غلط سے بچے گا، علم اگر آدمی کے پاس ہو تو صحیح کام کرے گا، غلط سے بچے گا، علم اگر آدمی کے پاس نہیں ہے تو قول و عمل کا بگاڑ اس کی زندگی میں آئے گا، یہاں تک کہ علم اگر نہیں ہے تو قلب کا بھی بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ علم نہیں ہے تو کتنے لوگ کالج میں چلے گئے، فلاں ماحول میں گئے، انٹرنیٹ پہ گئے، علم نہیں، مل گیا، کسی کا لیکچر سنا، دل میں شک پیدا ہو گیا، منکر حدیث کی بات سن لی، شیعہ کی بات سن لی، قادیانی کی بات سن لی، جاہل اور بیوقوف کی بات سن لی، کچھ بھی بول دیا اس نے، اب اس کے دل میں قرآن اور حدیث میں ہی شک پیدا ہو گیا. اگر علم اگر آدمی کے پاس نہ ہو دل میں شک پیدا ہو سکتا ہے، بلکہ وہ آدمی مرتد بھی ہو سکتا ہے. کتنے لوگ انٹرنیٹ کی وجہ سے مرتد ہو گئے، کتنے لوگ انٹرنیٹ کی وجہ سے گمراہ ہو گئے، منکر حدیث ہو گئے، شیعہ کی طرف چلے گئے، قادیانی ہو گئے، ہوتا ہے ایسا. آدمی کے پاس پھر جواب نہیں ملتا ہے، لیکن شبہات آتے ہیں، لیکن جواب دینے والا کوئی نہیں ہوتا ہے. علم اگر ہو تو آدمی محفوظ رہتا ہے. تو حدیث یہ حدیث بتاتی ہے کہ بعد کے زمانے میں علم زیادہ اہم ہوگا، اس لیے کہ اس دور میں گمراہیاں بڑھ جائیں گی. اس دور میں انسان کے پاس شبہات کے جوابات اگر ہوں گے اپنے دین کو بچا سکے گا، اپنے عقیدے کو بچا سکے گا، نہیں تو بھٹک جائے گا. اس میں عبادت میں لگنے سے زیادہ نفل نمازیں، نفل روزے اور نفل ذکر اور تلاوت، اس سے زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ ایک آدمی علمی مجالس میں آئے اور علم حاصل کرے. اس لیے کہ تلاوت کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہوگا، نفل نماز کا فائدہ اس کی اپنی ذات کے لیے ہے، لیکن اگر علم حاصل کر لے حق کا، خیر کا، قرآن و سنت کا، تو اس کی اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ دوسروں کی زندگی بھی صحیح ہو سکتی ہے. میں اکیلا نماز پڑھ رہا ہوں، کسی اور کو ہدایت مل سکتی ہے؟ نہیں، بہت مشکل ہے، الا ماشاء اللہ. لیکن ایک آدمی اگر علم حاصل کر لے تو کہیں بھی اگر کوئی گمراہ ہے اس علم کے ذریعے سے اس کو رہبری دے سکتا ہے، اس کی اصلاح کر سکتا ہے. لہذا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعد کے دور میں علم کی اہمیت پہلے سے زیادہ بڑھ جائے گی. آئیے آگے بڑھتے ہیں. توحید کی دعوت کے لیے علم لازم ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے توحید کا گواہ علماء کو بنایا، علم والوں کو بنایا. دین میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ سب سے اہم چیز، سب سے پہلے ایک آدمی کو کیا ماننا پڑتا ہے اسلام میں آنے کے لیے؟ اسلام میں آنے کے لیے کیا پڑھنا پڑتا ہے؟ سب سے پہلا جملہ کیا بولتا ہو؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور دنیا سے جاتے وقت جائیداد کو صحیح استعمال کرو، میرے بعد کنڈے کرو. آخری بات، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری جملہ لا الہ الا اللہ ہو جنت میں جائے گا. اسلام میں آتے وقت لا الہ الا اللہ، دنیا سے جاتے وقت لا الہ، اتنی اہمیت اس کی ہے. اذان دیکھیے، نماز دیکھیے، آپ کو لا الہ الا اللہ ملے گا، حج میں بھی آپ کو ملے گا. تو یہ اتنی اہم چیز دین کی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس پر کس کو گواہ بنایا؟ نماز پڑھنے والوں کو، عبادت کرنے والوں کو، تلاوت کرنے والوں کو؟ نہیں، اللہ نے علم والوں کو گواہ بنایا ہے. اس لیے کہ توحید کی گواہی کے لائق اگر کوئی ہیں تو علم والے ہیں، علم کے بغیر یہ کر ہی نہیں سکتے ہیں. توحید کے لیے علم ضروری ہے، توحید کا گواہ بننے کے لیے دنیا میں علم ضروری ہے. جو دوسروں کے سامنے توحید کو بیان کرے اور توحید کا گواہ بن کے کھڑا ہو، علم کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. آج دنیا میں شرک ہے، کفر ہے، الحاد ہے، اس دنیا میں اگر زمین پر کھڑے ہو کر آپ کو توحید کی گواہی دینا ہے تو آپ کے پاس علم ہونا چاہیے، ورنہ آپ کو لوگ چبا جائیں گے. آپ لوگوں کے بیچ میں کھڑے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کے پاس دلائل ہو. توحید کو ماننا ایک چیز ہے، توحید کو منوانا دوسری چیز ہے. توحید کا گواہ بن کے کھڑا ہونا علم اس کے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، گواہ ہے خود اللہ اس بات کا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. والملائکہ، اللہ کے ساتھ فرشتے بھی اس کے گواہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. واولو العلم، اور علم والے بھی اس کے گواہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ گواہ ہے، فرشتے گواہ ہیں، اور علم والے بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. قائما بالقسط، اللہ وہ ہے جو عدل کے ساتھ قائم ہے، وہ ظلم نہیں کرتا ہے، وہ عدل والا ہے. قائما بالقسط، وہ قسط کے ساتھ، عدل کے ساتھ قائم ہے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اس کے. وہ العزیز ہے، الحکیم ہے، زبردست غلبے والا ہے، حکمت والا ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ نے، آپ غور کریں، اللہ کا گواہ ہونا اس پر، توحید کا گواہ سب سے پہلے اللہ ہے۔ اللہ نے اپنے ساتھ گواہی بیان کی تو کس کی؟ فرشتوں کی۔ اور نمبر تین پر اللہ نے گواہی جوڑی اپنی اور فرشتوں کے ساتھ گواہی جوڑی کس کی؟ علم والوں کی۔ اسے معلوم ہی ہوتا ہے کہ توحید کی گواہی کی اہلیت کے لیے علم ہونا ضروری ہے۔ آپ دنیا میں توحید کو عام کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس توحید کا علم نہیں، آپ کے پاس توحید ہونا چاہیے۔ آپ صدقہ دے رہے ہیں اور آپ کی جیب میں پیسہ نہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے پاس علم ہونا چاہیے۔ تو توحید کا گواہ بننے کے لیے علم ضروری ہے۔ لوگوں کے شبہات دور کرنا دعوت کا ایک حصہ یہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے بتلا دیا بھائی یہ حق ہے، لیکن کوئی آ سکتا ہے پوچھے گا لیکن ایسا بھی تو ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ دعوت یہ نہیں کہ آپ نے بتا دیا اور پھر اس کے بعد آنکھ بند اور گھر کو چلے گئے آپ، نہیں۔ آپ سے کوئی پوچھے گا آپ نے ایسا ایسا کہا لیکن ایسا بھی تو ہے، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے۔ اب آپ کے پاس اگر اس کے بعد کی چیز نہیں ہے تو آپ یا تو کہو گے کہ معلوم نہیں، جو کہ شریف طریقہ ہے، جنتی راستہ ہے، یا پھر آپ اپنی طرف سے کچھ بنا کے پیش کرو گے اپنی عزت بچانے کے لیے، جہنم کا راستہ ہے، یا پھر آپ ایسا جواب دو گے کہ پوچھنے والا جس کو شبہ تھا وہ اس سے بڑے شبہ میں چلا گیا۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے، پوچھنے والا کسی آدمی سے کوئی سوال پوچھتا ہے، یہ جو جواب اس کو دیتا ہے وہ جواب اتنا الٹا ہوتا ہے کہ اور بھی زیادہ کنفیوز ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کسی سے پوچھے کہ دیکھیے، جو آدمی جانتا ہے اسلام کیا ہے، حق کیا ہے، جاننے کے بعد اگر وہ نہ مانے وہ جہنم میں جائے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ایک آدمی اس تک اسلام کی دعوت پہنچی نہیں، ایسا آدمی اس کا کیا؟ اس کے پاس کوئی نبی نہیں آیا، اس کو کوئی سمجھانے والا نہیں آیا، ایسا آدمی جنت میں جائے گا کہ جہنم میں؟ ایسے آدمی نے اسلام قبول نہیں کیا، وہ کفر کے خاندان میں پیدا ہوا، اسی میں رسم و رواج کرتے ہوئے مر گیا، شرک کرتا ہوا مرا، بت پرستی میں مرا، اس کا کیا؟ اب یہ آدمی اپنے آپ کو اسلام کا سپاہی سمجھ رہا ہے، بولا وہ جہنم میں جائے گا، کیوں؟ شرک پہ مرا۔ ایسا اس نے پوچھا، لیکن اس کو تو معلوم نہیں تھا اور اللہ تو ضرور نہیں کرتا ہے۔ کہا دیکھو، ایک آدمی آیا، اس نے ٹریفک سگنل توڑا، وہ گاؤں سے آیا تھا، سگنل توڑا اس نے، اب پولیس نے پکڑا، اب وہ آدمی اس کو بولے صاحب میرے کو نہیں معلوم سگنل توڑنے کے پیسے دینے پڑتے ہیں، بولے یہ ہم کو نہیں معلوم، قانون ہے، تم کو معلوم ہو یا نہ معلوم ہو تم کو فائن بھرنا پڑے گا، بولے ایسا رہتا۔ جواب کیا دیا؟ غلط۔ اس نے اللہ کو کس پر قیاس کیا؟ حکومت پر۔ بولے جیسے یہاں پر ہے، نہیں بھی معلوم ہوا تو فائن بھرنا پڑے گا کہ نہیں؟ جرم ہوگا، تجھ کو نہیں معلوم ہم کو نہیں معلوم، تجھ کو نہیں معلوم تیرا قصور ہے، تو نے معلوم کرنا چاہیے تھا۔ اب یہ جو جواب ہے سوال پوچھنے والا، اللہ ایسا کیسا کر سکتا ہے؟ اس کی کیا غلطی؟ اس کو نہیں معلوم پھر بھی اللہ جہنم میں ڈال رہا اس کو، ایسا دین مجھ کو نہیں چاہیے، ایسا ہو سکتا ہے؟ حالانکہ اس کے لیے اگر علم اس کے پاس ہوتا تو کہتا، قرآن میں اللہ نے فرمایا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ہم عذاب نہیں دیتے ہیں جب تک کہ رسول نہ بھیجے۔ اور حدیث میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن چار لوگ اللہ سے شکایت کریں گے، حجت کریں گے، ان میں سے ایک آدمی ہوگا جو بہرا تھا، دوسرا ہوگا جو پاگل تھا، تیسرا ہوگا جو ایک دم بوڑھا تھا جس کی عقل خراب ہو گئی، اور چوتھا ایسا آدمی تھا جو فطرہ میں پیدا ہوا جس تک اسلام نہیں پہنچا، ایسے دور میں پہنچا، پیدا ہوا اور اسی میں موت ہو گئی کہ کوئی حق بات اس تک نہیں پہنچی۔ وہ کہیں گے اللہ ہم کو تو حق نہیں ملا، ہم کیا حساب سے جہنم میں جائیں؟ اللہ تعالیٰ ان سے عہد لے گا، انہیں بہرا اللہ سے کہے گا میں نے سنا نہیں، حق سنا نہیں، میں سنا نہیں تو مانو کیسے؟ پاگل کہے گا میں تو پاگل تھا، میری عقل ہی صحیح نہیں تھی، مجھ کو کیسے سمجھتا؟ ایک دم بوڑھا آدمی کہے گا ایسے وقت میں آتا ہے کہ میری عقل خراب ہو گئی تھی، فترہ میں مرا ہوا آدمی کہے گا میں تو ایسے دور میں پیدا ہوا کہ میرے پاس آیا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا ٹھیک ہے اب میں حکم دو تو مانو گے, کچھ بھی حکم دو تو مانو گے. ہاں اللہ تو حکم دے ہم نہ مانے. اللہ کہے گا کودو جہنم میں, آگ میں کودو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آگ میں کودیں گے وہ آگ ان کے لیے بردن و سلامن ٹھنڈک اور سلامتی بن جائے گی, اس کے بعد جنت میں ڈالے جائیں گے, اور جو نہیں کودیں گے گھسیٹ کر ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. ہاں آپ سمجھ جائے کہ جس تک حق آج نہیں پہنچا قیامت کے دن اس کا امتحان ہوگا. آج ہم کو نہیں معلوم اس کا قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے. یہ جو آپ سمجھ میں آتا ہے کتنوں کو میں نے دیکھا ہوں یہ حدیث بیان کرتے ہیں ہاں تھوڑا اچھا لگا ایک دم, اور نام کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا ہوگا. اتنے سارے لوگ جنگل میں کوئی پیدا ہوا اس تک نہیں پہنچا, آدی واسی افریقہ کے جنگل میں ہے کوئی آدمی اس تک نہیں پہنچا, کیا قصور اس کا. تو یہاں پر آپ غور کریں کہ آدمی کے پاس علم نہیں ہو اور کوئی آدمی کنفیوز اس کے پاس آئے اور یہ اس کو الٹا جواب دے بغیر علم کے اپنی فلسفی استعمال کرے بے وقوف, تو ایسا آدمی اس کو اور بھی زیادہ کنفیوز کر کے اسلام سے دور کر دے گا. علم ضروری ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس احد یحاسب الا ہلک, جس کا بھی حساب لیا جائے گا قیامت کے دن وہ ہلاک ہوگا, جس کا بھی حساب لیا جائے گا وہ ہلاک ہوگا. عائشہ فرماتی میں نے کہا اللہ کے رسول, یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداءک, اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کا فدیہ بنا دے, میں آپ پر میری جان آپ پر فدا ہوں. الیس یقول اللہ عز وجل, کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا, کہ جس کی دائیں ہاتھ میں کتاب نام اعمال دیا گیا اللہ تعالیٰ اس سے ہلکا حساب لے گا اور وہ جنت میں جائے گا. اور آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہلاک ہوگا اگر حساب دیا گیا, تو یہاں تو حساب کے ساتھ جنت بھی مل رہی ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ حساب کے ساتھ کیا ہوگا ہلاک, یہاں ہوگا کہ حساب ہے لیکن نجات. آپ کہہ رہے ہیں حساب اور ہلاک, اللہ کہہ رہا ہے حساب اور نجات, یہ کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذاک العرض یعرضون, یہ تو بس پیشی ہوگی کہ حساب ایسا ہوگا کہ تو نے ایسا ایسا کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. ہاں اللہ میں نے کیا ہے, ٹھیک ہے معاف کر دیا. یہ اس کو کیا کیا جائے گا, اس کے سامنے اس کی زندگی پیش کر دی جائے گی, یہ اعمال پیش کیے جائیں گے, یہ عرض ہے, یہ صرف پیش کرنا ہے, یہ حساب ایک دم لائٹ ہوگا, کیا نا کیا بس. لیکن آپ نے فرمایا ومن نوقش الحساب عذب ومن نوقش الحساب ہلاك, کہ جس کا حساب ادھیڑنا شروع ہوا, کیوں کیا ایسا تمہیں, جس کا حساب ادھیڑنا شروع کیا جائے وہ گیا کام سے, وہ ہلاک ہوگا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ایک آیت سمجھ میں, حدیث اور آیت میں کیا ہوا, ان کو لگا حدیث الگ ہے آیت الگ ہے, لیکن انکار نہیں کیا, انکار کیا نہیں, کہا میری جان آپ پر فدا ہو جائے. ایسا کیسا, قرآن میں تو ایسا آیا ہے نا, تو آپ ایسا کہہ رہے ہیں قرآن میں ایسا ہے, کیا مطلب ہے. کہ جب آپ نے جواب دے دیا تو حضرت عائشہ اس کو مان لیا. تو اب ایک علم والا ہی کنفیوژن دور کر سکتا ہے, اگر علم نہ ہو تو کیا کرے گا, ڈانٹے گا, ایک زیادہ حجت کرتا ہے, سیدھا جہنم میں جائے گا. جس کے پاس جواب نہیں ہوتا کیا کرتا ہے, دھمکی, جواب نہیں تو پھر دھمکی. بہت سارے لوگ آپ دیکھیں ان سے جا کے پوچھیں گے ذرا اس بارے میں تھوڑا سا پوچھنا ہے, میں تحقیق کر. اچھا تحقیق والا ہے کیا, تو زیادہ ڈیپ مت جا, ڈوب جائے گا, اتنا نیچے پانی میں مت جا, دم گھٹ کے مر جائے گا, اوپر تیرا جنازہ ہی آئے گا, زیادہ ڈیپ مت جا. تو بعض اوقات ایک آدمی کے پاس خود جواب نہیں ہوتا ہے, وہ جواب دینے کی بجائے مطمئن کرنے کی بجائے یا تو غلط جواب دیتا ہے یا تو پھر ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے. ڈانٹ سے کوئی آدمی مانتا ہے بات کو, اس کو اطمینان ملتا ہے, نہیں. حضرت عائشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتے میری بات کے مخالف قرآن کی بات رکھتی ہے, لیکن آپ نے کیا کیا, آپ نے جواب دیا, آپ نے ڈانٹا نہیں. اس لیے کہ معلم کا کام, دائی کا کام کیا ہے, کہ سوال اگر واقعی معقول ہے, اگر واقعی سوال ہے اس کا جواب دیا جائے. تو یہ علم کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے دعوت کے لیے یہ ضروری ہے کہ داعی مدعو کی رعایت کرے, اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جبکہ داعی کے پاس واقعی علم ہو. مدعو کی رعایت دو اعتبار سے ہوتی ہے, ایک اس کی سمجھ کے اعتبار سے اور دو اس کے جذبات کے اعتبار سے. ہر آدمی کو کچھ سمجھتا کچھ نہیں سمجھتا, اس کی عقل کا ایک لیول ہوتا ہے. اگر آپ اس کی عقل سے اونچی باتیں اس کو بتائیں گے تو سمجھے گا نہیں, اس کی ایک عقل ہے اس کے لیول سے اس کو سمجھتا ہے, اس سے اوپر کی باتیں اس کو سمجھتی نہیں. اور اس کے جذبات ہوتے ہیں, اس کو اگر ڈانٹ کے بولیں کوئی آدمی نہیں مانتا, کوئی آدمی ڈانٹ کے بولے تو سمجھ جاتا ہے. کوئی آدمی ہے اس کو اس کی غلطی دکھائی جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے, لیکن ترغیب کے انداز میں اس کو بتایا جائے تو سمجھ میں آتا ہے. کیونکہ ہر آدمی کی کچھ نہ کچھ انا ہوتی ہے, اس کے جذبات ہوتے ہیں. آپ کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچا کے اس کو سمجھا سکتے نہیں. تو دائی کو ہمیشہ دو چیزوں کی رعایت کرنی پڑتی ہے, ایک فہم اور دوسرے جذبات. اس کی عقل سے اوپر کی بھی نہیں بولنا, اس کے دل میں چھری چبھو کی بھی نہیں بولنا. یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب دائی کے پاس گہرا علم ہو, اس سامنے والے کو پڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہو کہ اس کا لیول کتنا ہے, اس کو کون سی حدیث بیان کرنا چاہیے, اس کے سامنے کون سی آیت پیش کروں کہ یہ سمجھ جائے گا, اس کو کون سی زبان سے بات کروں, کون سی مثال دوں, اس کا لیول کیا ہے. جب دائی اتنا گہرا علم رکھتا ہے تبھی وہ سمجھا سکتا ہے. کہ وہ صرف قرآن و سنت کا پڑھا ہوا نہ ہو, وہ انسان کو بھی پڑھنا جانتا ہو اور اس کو یہ سمجھے کہ میں کس انداز میں بولوں گا. مثال کے طور پر اس کے ماتحت ہیں, کوئی غریب آدمی ہے, کوئی ان پڑھ آدمی ہے, اس کو سمجھا دیا کسی بھی موٹی موٹی زبان میں, سمجھ جائے گا, مان لے گا, ہنسی مذاق بھی چل جائے گا اس کو. لیکن کوئی بڑا آدمی ہے, پڑھا لکھا آدمی ہے, بڑے عہدے والا ہے, کمشنر ہے, اب اس کے سامنے بات کر رہا ہے اور اس کا مذاق اڑا رہا ہے. مان لو کہ آپ اگر جاہل ہوتے تو ایسا بولا, مان لو کیا ہے, تو جاہل ہے, میرے کو جاہل کی مثال دیتا, وہ بھی سامنے اتنے پولیس کھڑے ہیں اور سمجھا رہا ہوں اس کو اسلام. بولا مان لو آپ کے بھی بچے مر گئے, اور کیوں مرے بھائی, تیرے بھی بچے مرے. تو وہ اس کی سمجھ ایسی ہے, دائی خود جو ہے سمجھانے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے, وہ سامنے والے کو غصہ دلا رہا ہے یا ایسے انداز میں بول رہا ہے کہ جس سے وہ ناراض ہو جائے. جیسے کوئی آدمی شرک میں پڑا ہوا ہے, بدعات میں پڑا ہوا ہے, بجائے اس کے کہ اس کو سمجھائے, دیکھو اللہ تعالیٰ کا دین توحید والا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی دعوت دی ہے, ہم کو اللہ کے سوا کسی اور کے آگے جھکنا نہیں چاہیے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, آپ کی سنت ہمارے لیے کافی ہے, سب سے بہترین طریقہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, ہم سب کو اس پہ چلنا چاہیے, دائیں بائیں نہیں جانا چاہیے. اب سمجھے گا اس کو, لیکن کہہ رہا آپ شرک میں چل رہے نا, شرک پہ چل رہے آپ, بدعت پہ چل رہے, دو دو آپ نے مصیبتیں مولی ہیں, آپ کی تو جہنم کنفرم ہو گئی ہے, توبہ کر کے سو رہا آپ نے, مر گئے کبھی تو سیدھا جہنم میں جائیں گے آپ. ابھی کیا ہوا اس کا, آپ نے اس کو آپ ذلیل کر رہے, آپ بجائے دلیل دینے کے ذلیل کر رہے اس کو. مانے گا وہ آپ کی بات کو نہیں, مجھے گا آ جائے نا چائے پیو اور سیدھا گھر کو جاؤ, اس کے بعد کبھی نہیں آنا, نہیں تو اگلی مرتبہ زہر ڈال کے دوں گا اسے, میرے بھرنے کے بعد جاننا میں بھیجتے, میں آپ کو جنت میں بھیجتا نا, شہید کرتا میں آپ کو. نہیں سنے گا بات کو, آپ کو بات کا سلیقہ آنا. لیکن کب ہو سکتا ہے؟ جب آدمی کے پاس گہرا علم اور تجربہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بھیجا, بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعاذن الی الیمن, مجھے اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا, یمن میں جاؤ دعوت دو. اور کیا کہا؟ کہا ادعو الناس, لوگوں کو دعوت دو, لوگوں کو دعوت دو. وبشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا, لوگوں کو رغبت دلاؤ نفرت مت دلاؤ، ایسے الفاظ ایسا انداز بات کا اختیار مت کرو کہ لوگوں کو نفرت اسلام سے، دعوت سے، دین سے، حق سے، رسول سے، اللہ، نفرت مت دلاؤ، رغبت دلاؤ، ان کو امید دلاؤ، مایوس مت کرو، ان کو خوشخبری دو، ان کو وعیدیں مت سنا، ان کو کیا کرو، رغبت دلاؤ، نفرت مت دلاؤ، بشرا ولا تنفرا، ان کو بشارت دو، نفرت مت دلاؤ، متنفر مت کرو ان کو اسلام سے. ہمارے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، لوگوں کو متنفر کرتے ہیں، دین کی دعوت دے رہا، ابھی کسی مثلا کسی غیر مسلم سے بات ہوئی، اسلام لایا نا تیرے کو ختنہ کرنی پڑے گی، بولا ہاں ختنہ یہ کیا رہتا، بولے ہاں بہت ڈینجر چیز ہے، بولے ایک کام کر میں تھوڑا سوچتا ہوں، ہمارے یہاں تو اسلام لایا نا ابھی دیکھ رمضان آ رہا تو دن بھر بھوکا رہنا پڑے گا، کچھ نہیں کہا سکتے نا، بولے پانی بھی نہیں، ہاں بولے تھوک بھی نہیں نکل سکتے، بولے تمہارا اللہ ایسا کہیں کرتا، تمہارے اللہ کا نام کیا ہے، الرزاق، کھانے کو نہیں دیتا، کھانے سے منع کرتا، اب یہ ایسا ڈرا رہا ہے اس کو، یہ سمجھ رہا ہے ہمارا اسلام بہت بھاری ہے، بہت ڈینجر ہے ہمارا اسلام، تو کیا کر رہا ہے اس کو دور کر رہا دین سے، اس کو رغبت دلا دو، صبح سے شام کھاتا ہوں، ایسا ہی بول سکتا تھا نا، صبح میں کھا شام میں کھا، بس بیچ میں مت کھا، ایک ٹائم کا کھانا چھوڑ دے، کھاتا ہوں، ایسا روزہ ہے، ایک دم آسان، تو آسان اس کو رغبت دلاؤ، نفرت نہیں، وَيَسِّرَ وَلَا تُعَسِّرَ، اور لوگوں کو آسان بنا کے پیش کرو، مشکل نہیں، ایسے الفاظ استعمال کرو کہ اس کو آسانی سمجھ میں آئے. اب اس کو بتا رہا ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت اور اللہ کے دین کے لیے انقیاد ہی نجات کا لازمی اور یقینی وسیلہ اور ذریعہ. ذرا ٹھہرو، میرا سر دکھ رہا، میرا سر دکھ رہا، آپ کی زبان خود بھی سمجھ میں نہیں آتی، آپ بول اور میں اردو بول رہا، گدے کو بھی بولا تو سمجھ میں آتا، ہاں میرے بچے سمجھتے، تو نہیں سمجھ رہا، اور بھی دور ہے. ہم اپنی کوتاہی سے دعوت دے کر دوسروں کے انکار پر ان پر لعنتیں کرتے ہیں، ہم برے طریقے سے دعوت دیتے ہیں اور جب سامنے والا نہیں مانتا تو بولتے ہیں جاہل ہے، اتنا نہیں مانتا، یہ اس کو ہدایت نہیں ملنے والی، غلطی کس کی تھی، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیج رہے ہیں دائیوں کو اور کیا کہہ رہے ہیں، وَيَسِّرَ وَلَا تُعَسِّرَ، آسان بنا کے پیش کرو دین کو، آسان الفاظ میں، آسان انداز میں، آسان بنا کے پیش کرو، ان کے لیے دین کو مشکل بنا کے پیش مت کرو، آسانی کے ساتھ دین سمجھاؤ، دین کو آسان بنا کے پیش کرنا یہ صلاحیت اس کے لیے چاہیے، انسان کو سیکھنا پڑتا ہے، اس کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے کہ پڑھے لکھے میں بات کرے تو اس کی زبان، سادہ زبان لوگوں کی ہے ان میں وہ زبان، ان کے لیے وہ مثالیں، وہ انداز، وہ آیتیں، وہ دلیلیں اس تشریح کے ساتھ پیش کرے، سمجھ میں آئے، مقصود کیا ہے سمجھنا، آپ نے گھنٹہ بھر بیان کیا لوگوں کو نہیں سمجھا، آپ جیت گئے لیکن وہ ہار گئے نا، پبلک کو نہیں سمجھا فائدہ کیا، اور اچھا اس نے اگر سنا آدھا آدھا، سنتے سنتے کچھ کا کچھ سنا اور بیاج ہرامے کا پیاز ہرامے سن کے گیا ہو، گھر میں بھی کچھ آ کے کیا بولے گا، آج سے کھانے میں پیاز نہیں چاہیے، کیوں، نیند میں تھا لیکن سنا میں نے ایک بات یاد، باقی بات تو یاد نہیں رہی، ایک بات یاد رہی کہ پیاز حرام ہے، تو کیا ہوگا بتائیے، بولنے والا اچھے انداز میں دین سمجھائے. تو اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعوت کے لیے علم ہونا چاہیے، اگر علم انسان کے پاس نہ ہو تو آدمی دعوت دے گا لیکن دعوت کے نتیجے میں ہدایت نہیں، دعوت کے نتیجے میں عداوت پیدا ہوگی. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں اور دعوت کے نتیجے میں کیا پیدا ہوتی ہے، عداوت، عداوت یعنی دشمنی، جاتے اور غلط انداز میں دعوت دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں لوگ کیا بن جاتے، دشمن. مثلا کوئی آدمی اولیاء اللہ کی قبروں پر جا کر ماتھا ٹیکتا ہے، اسلام یہ غلط ہے، اسلام یہ غلط ہے. اب آپ اس کو سمجھا رہے ہیں تو آپ اس کو اچھے انداز میں سمجھاؤ، اللہ کی توحید بتاؤ اس کو اور اس کو حدیثیں بتاؤ، دلائل دو اس کو، اب آپ اگر اولیاء کی شان میں گستاخی کرو وہ آپ کی بات کو نہیں مانے گا, وہ دشمن بنے گا آپ کا. آپ اس کو بتا مر گئے ہو کچھ بھی نہیں ہے, ایسا اگر بتائیں گے آپ اس کو مر گئے ہو مٹی ہو گئے ختم ہو گئے ہو, ابھی ان کا کچھ گن کا خود کا بھی کام نہیں کر سکتے ہو, وہ کیا کرے گا آپ کو؟ ناراض ہوگا آپ سے. یہ طریقہ دعوت کا ہے. آپ اپنے ماں باپ کے بارے میں ایسا بولو گے؟ نہیں. اللہ کے اولیاء کے بارے میں آپ بول رہے ایسا؟ آپ اچھے سے بتاؤ. وہ دنیا سے چلے گئے, ان کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا, ختم ہو گیا. اب ان کا اللہ کا معاملہ ہے, ہمارا ان کا کوئی معاملہ نہیں, کوئی دلیل نہیں. اگر ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر صحابہ جا کے اپنے مسائل حل کرتے. خلیفہ کے بارے میں آپس میں مشورہ کیوں کیے؟ نبی کی قبر پر جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے بتائیے کہ اس کو خلیفہ بنایا جائے. گئے کیا؟ نہیں نا. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک لگتی تھی, صحابہ اتنے مسائل آتے تھے, کیا گئے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر؟ نہیں. حضرت عمر کو خنجر مارا گیا, گئے قبر پر کہ ان کو اچھا کر دو؟ نہیں. ہم کیوں جا رہے ہیں؟ تو انداز ہمارا جو ہے عزت والا صحیح ہونا چاہیے, نہیں تو نقصان ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھتا فرمائے. باتیں بہت زیادہ تھیں اور بھی بولنے کی, لیکن میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے. دینی مجالس میں آئیں, سستی چھوڑیں, آتا بھی ہے تو بھی آئیں. آپ دیکھیے کھانا کتنے سال سے کھائے آپ؟ بولے جب سے دانت نہیں تھے تب سے کھا رہا ہوں میں, اور تب سے بوٹی بھی کھا رہا ہوں. گوشت کتنے بار گوشت کھا؟ گوشت 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 کھا. بند کرو نا, بہت کھائے گوشت زندگی میں. کوئی ملا آپ کو آج تک؟ میں پہلے گوشت کھاتا تھا, ابھی نہیں کھاتا, چھوڑ دیا. بہت کھایا میں, دل بھر گیا میرا. ہاں دل نہیں بھرتا. بولے تقویۃ الایمان ہو, کھاتے ایمان تازہ ہو جاتا ہے. چھوڑے آپ کھانا, چھوڑے گوشت, چھوڑے آپ نے. کتنے چائے والے چائے نہیں چھوڑتے, کتنے لوگ ہیں بیڑی تمباکو نہیں چھوڑتے, جائز نہیں ہو لیکن چھوڑتے نہیں. پابندی روز بھاگ 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 بھاگ, دن میں کتنی مرتبہ؟ بولے کیا ملتا ہے اس کے اندر؟ بولے بہت سارے لوگ تو بولتے ہمارا دماغ نہیں چلتا, یہ نہیں رہا. تو یہ کیا ہے؟ ہاں دعا کی مشین, دعا بنانے کی مشین. نہیں چھوڑ, دین یہ درست میں پہلے جاتا تھا لیکن ابھی چھوڑ دیا. تو آپ چاہیں آپ کو پورا قرآن یاد, بخاری کے ساتھ مسلم اور مسلم کے ساتھ سنن اور اس کے ساتھ طبرانی بھی آپ کو یاد ہو, تب بھی آپ دینی مجلس میں آؤ, کیونکہ وہ آنا آپ کی نجات کا ذریعہ ہے. آپ جو چل کے آ رہے ہیں وہ کوئی معمولی قدم نہیں ہے. آپ آؤ, بیٹھو, تھوڑا سنو, تھوڑا سو, جو بھی کرنا ہے آپ کو, لیکن سونا ہے تو بات پوری ہونے کے بعد, تو بیچ میں آدھی بات نہیں سمجھ سو. آپ آؤ بیٹھو, چار باتیں سنو. آپ دینی مجلس میں بیٹھو, اس نیت سے بیٹھو کہ آج میں بیٹھوں گا میرے ساتھ دوسرا بھی بیٹھے گا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نہیں بیٹھتے, آپ کو دیکھ کے دوسرا نہیں بیٹھتا. کاش کہ آپ بیٹھتے وہ بھی بیٹھتا, اس کو ہدایت مل جاتی آپ کے بیٹھنے سے. آپ اس نیت سے بیٹھو تو میں دینی مجلس میں جاؤں گا اور میں ایک کو لے کے جاؤں گا, لے کے جاؤں گا. یہ نیت اگر آپ کی ہو. دیکھیں ہمارے ایک ایک کر کے دن جا رہے ہیں. کتنے لوگ علماء سے پوچھتے وہ ملٹی لیول مارکیٹنگ کا کیا؟ دعوت میں آپ کو نہیں سمجھ میں آتا, دنیا میں برابر سمجھ میں آتا. میں نے ایک کو بنایا ممبر, وہ اس نے بنایا, اس نے بنایا, اس کا میرے کو ملتا. ہمیں کتنا دماغ چلتا ہے, دعوت میں نہیں چلتا ہے کہ میں نے کلایا وہ ایک کلائے گا, وہ ایک کلائے گا, اس کا ثواب اس کو ملے گا. وہاں دماغ ہمارا چلتا نہیں. لہذا کوشش کریں دوسروں کو لانے کی کوشش کریں, خود بھی دینی مجالس میں آئیں, گھر پہ مطالعہ کریں, علماء کے دروس سنیں, اور جو بھی علم کے وسائل ہیں معتبر, یہ نہیں گوگل میں جا کے آپ جو آیا وہ سن رہے, ایسا مت کیجیے. احتیاط کیجیے, دینی مجالس میں آئیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. علم کے ساتھ دعوت دینا نفع پیدا کرتا ہے, علم کے بغیر دعوت دینا نقصان لاتا ہے. یہ ہماری گمراہی دوسروں کی گمراہی کا سبب ہے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.